أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج کے خطبے میں میں مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ سے متعلق چند امور جماعت کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. نئے سال سے کچھ پروگرام میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور کچھ نئے پروگرام داخل کیے جا رہے ہیں. ان کے متعلق جماعت کو اطلاع دینا بھی ضروری ہے اور جماعت پر جو تعاون لازم آتا ہے اس کی طرف بھی توجہ دلانی مقصود ہے. پہلے پاکستان میں 12 گھنٹے کا روزانہ کا ٹیلی ویژن کا پروگرام چلتا تھا اور بہت سے لوگوں کا خیال تھا اور درست تھا کہ پاکستان کے حالات میں 12 گھنٹے کی ضرورت نہیں ہے اور بہت سا وقت ہمیں مجبوراً بھرنا پڑتا ہے اور اس وقت دیکھنے والے بہت کم ہوتے ہوں گے. دوسری طرف یہ تکلیف کا احساس تھا کہ چونکہ دل چاہتا تھا کہ یہ پروگرام ضرور دیکھیں اس لیے ہر وقت اچھی لگی رہتی تھی کہ پیچھے پتہ نہیں کیا کام کیا پروگرام ہو گئے ہوں گے. ہم دفتروں میں یا اسکولوں یا کالجوں میں بیٹھے رہے اور ٹیلی ویژن اس دوران جاری رہا. تو ان کی وضاحت کے لیے میں ایک دفعہ میں لکھ بھی چکا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ وہ 12 گھنٹے ہمارے لیے ضروری تھے. اگر ہم وہ 12 گھنٹے اس وقت نہ لیتے تو وہ سیارہ جس پر جماعت احمدیہ کی پاکستان ہندوستان وغیرہ کی ضرورت پوری ہو سکتی تھی اور بآسر پوری ہو سکتی تھی اس کے بہت سے اور سے گاہک موجود تھے اور بعض ہندوستانی کمپنیاں تو بہت بڑی بڑی قیمتیں دے کر اس سیارے پہ آنا چاہتی تھیں کیونکہ ان کے علم کے مطابق بھی یہی اس علاقے کے لیے بہترین تھا. اگر ہم 24 گھنٹے کا لیتے تو فی گھنٹہ کے حساب سے کچھ کم ملتا لیکن بہت بڑا وقت ہمارے ہاتھ سے ضائع ہو جاتا اور ہمارے کام نہ آتا. تو بہت گفت و شنید کے بعد 12 گھنٹے والا وقت ہمیں میسر آیا. اس سے کم ممکن نہیں تھا کیونکہ اگر کم کرتے بھی تو فی گھنٹہ قیمت بہت بڑھ جاتی اور پھر دوسری کمپنیاں بیچ میں داخل ہو جاتی اور اس کے نتیجے میں پھر ہر وقت ایک رسہ کشی جاری رہنی تھی اور جو زیادہ پیسے دیتا وہ وقت پہ قبضہ کر سکتا تھا. ہندوستان کی کمپنیوں کو اس لیے موقع نہیں مل سکا کہ وہ جس رفتار پہ جس طریقے سے پیسہ دینا چاہتے تھے وہ یورپین کمپنیوں کو منظور نہیں تھا. تو باوجود مقابلے کے اور ان کے بہت زیادہ پیسے دینے کے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نام لکھوا دیا. لیکن 12 گھنٹے سے کم اگر خریدتے تو کمپنیوں کو ہم میں دلچسپی نہ رہتی. یہ مجبوریاں تھیں جن کے پیش نظر یہ اہم فیصلہ کیا گیا اور جب 12 گھنٹے ملے تو انہیں بھرنا تھا بہرحال کسی طریق سے. تو زیادہ تر پرانے ہمارے جو پروگرام ہیں ان سے ہی استفادہ ہوتا رہا क्योंकि नए प्रोग्राम बनाना एक बहुत ही मुश्किल काम है और उसके लिए जो जितना रुपया चाहिए, जितनी इल्मी और तजर्बाती ज़रूरत है, अक्सर जगह उसका फुकदान है। बस बाज़ दफ़ा इतने पुराने प्रोग्राम बार बार दिखाए गए कि बाज़ लोगों ने उस पर लिखा भी कि तो फिर बहुत ज़्यादा ही प्रोग्राम आ रहे हैं आपके, कभी सफ़ेद दाढ़ी वाले, कभी काली दाढ़ी वाले, सिर्फ तनबो इतना ही रह गया है कि काली दाढ़ी के बाद सफ़ेद आ जाती है, सफ़ेद के बाद काली आ जाती है। तो उनको मैंने कहा कि आप एक रंग की दाढ़ी वाले प्रोग्राम बना के भेज दें, मैं वो चलवा दूँगा, है ही नहीं तो हम करें क्या। और जो प्रोग्राम बनाकर शुरू में भिजवाए गए वो बहुत ही बच्चेगाना थे और उनमें ना के बाजे का रद्दअमल हो सकता था, क्यों लगता था जैसे बाजों ने अपने और अपने बच्चों को दिखाने के लिए प्रोग्राम बनाए हैं और मुतालबे थे कि ज़रूर दिखाओ। तो वो प्रोग्राम जिनका मैंने जिक्र किया है उनमें अगरचे तनवो ना होने की वजह से एक किस्म का ज़रूरत से ज़्यादा तसलसल एक ही बात का पाया जाता था, लेकिन हर प्रोग्राम अपनी ज़ात में तालीमी और दीनी और रूहानी और बहुत से ऐसे थे जो पहले जमात में नहीं देखे हुए थे। बाज़ लोगों को तकरार दिखाई देती थी लेकिन बाज़ों के लिए बिल्कुल नए थे, क्योंकि इससे पहले जो वीडियो का निज़ाम था वो बहुत कम लोगों को दस्तयाब हुआ है। जमात की भारी अक्सरियत इतनी गरीब है कि वो वीडियो अपने घरों में रखने की ताकत ही नहीं रखती, लेकिन ये जो आलमी नशर का टेलीविज़न का निज़ाम है इसमें अगरचे अमीर घरों को सहूलत होगी कि घर में बैठ के देख सकें, मगर जमात की तरफ से वसी पैमाने पर इंतज़ाम कराए गए कि ऐसे मराकज़ हो जाएं कि जहां हर शख्स पहुंच कर इनसे इस्तेफादा कर सके। बहरहाल ये एक बेसर सामानी का आगाज़ था, शुरू हो गया, अल्लाह के फजल से रफ्ता रफ्ता तजर्बे भी हुए, कुछ प्रोग्राम बनाने के भी सलीके लोगों ने सीखे और दिन ब दिन कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर होती रही। अब एक तकरीबन एक साल गुजर रहा है, जितनी तब्दीलियाँ प्रोग्राम में मैं चाहता था वो इसलिए पैदा नहीं हो सकें कि हमारे पास तो ही काम करने वाले इतने ऐसे काम करने वाले मुयस्सर नहीं जो फ़न भी जानते हों। तो ही काम करने वाले तो बेशुमार हैं अल्लाह के फजल के साथ, एक आवाज़ दो तो ज़रूर से बीसियों गुना ज़्यादा दोस्त खिदमात पेश कर देते हैं, लेकिन ये एक फ़न का काम है, इसके लिए महारत भी चाहिए, कुछ जहनी सलाहियतें भी ऐसी चाहिए, कुछ ज़ौक के भी तकाजे हैं, वो पूरा करने के लिए अल्लाह की तरफ से वो ज़ौक फितरत में वज़ीयत ही ना हो तो महज इल्म से भी काम नहीं चलता, फिर दीनी इल्म की भी ज़रूरत है, दूसरे उलूम की भी ज़रूरत है, और फिर थोड़े पैसे में अच्छी चीज़ पैदा करना ये ख़ुद एक सलाहियत का तकाजा करता है। तो ये सारे मुख्तलिफ महरकात और मुजिबात ऐसे रहे कि जिनकी वजह से जिस रफ्तार से मैं चाहता था कि जमात के सामने बेहतर से बेहतर प्रोग्राम पेश किए जा सकें वो नहीं हो सका। उसके अलावा कुछ दिक्कत इस साल के दौरान में बाद जमातों की तरफ से बार बार अपनी महरूमी की शिकायत हुई, मसलन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बहुत से अहमदी लिखते रहे, दूर दराज के जजायर फिजी हैं, न्यूजीलैंड वगैरह, वहाँ से भी तवज्जो दिलाई जाती रही कि हमें कब शामिल करेंगे, तो उनको भी शामिल करना था, चुनाचे इस साल अल्लाह के फजल से उनको भी शामिल किया गया। फिर अमेरिका और कनाडा का तकाजा था, यानी बहसियत जमात तो कनाडा का था लेकिन इनफरादी लिहाज से अमेरिका से भी बहुत तकाजे आते रहे कि हमारे लिए भी रोज़ाना का प्रोग्राम बनाया जाए, अफ्रीका के लिए भी ज़्यादा वक्त के प्रोग्राम की ज़रूरत थी। तो इस साल बहुत बड़ी तवज्जो پروگرام کو بڑھانے پر رہی، اور اب خدا کی فضل کے ساتھ آج تک کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق دنیا میں ہر جگہ آپ خدا کے فضل سے مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کے پروگرام دیکھے جا سکتے ہیں، اور اس کے لیے مختلف نوعیت کے ڈش اینٹیناز کی ضرورت ہے. اس کے متعلق جماعت ان کو اچھی طرح ہدایت دے دیتی ہے، مختلف علاقے کی جماعتوں کو، اور پھر ایسے ماہرین بھی تیار کیے گئے جو مختلف ملکوں میں جا کر ان کو تربیت دیں. تیار کیے گئے اگر غلط ہے، تیار ہوئے اللہ کی طرف سے مل گئے، پاکستان سے بھی ملے، اور ایک ہمارے جنود صاحب ہیں، حاجی جنود اللہ صاحب کے سرزادے مرحوم جو وہاں ہوا کرتے تھے سرگودے میں، جو ماریشس میں ہیں، وہ بھی اللہ کے فضل سے اس فن میں ایک طبی ذوق رکھتے تھے، اور بہت جلدی انہوں نے اس میں ترقی کی، اپنے آپ کو وقف کیا. ان کو وہاں افریقہ میں تربیت کے لیے بھیجوایا گیا. اس سے پہلے ڈش ماسٹر صاحب بھی افریقہ گئے، وہاں بھی تربیت دی. تو سب ایسی جماعتوں میں جہاں صرف تربیت کی کمی کی وجہ سے دقت نہیں تھی بلکہ روپے کی وجہ سے بھی دقت تھی، یعنی اگر مارکیٹ سے جا کر وہ سامان خریدے جاتے تو جس قیمت پہ ہمارے تربیت دینے والوں نے ان کو وہ اینٹینے مہیا کیے اور حاصل کرنے سکھا دیے، اس سے 10 گنا، بعض دفعہ 15 گنا، بعض دفعہ 20 گنا زیادہ قیمت پر مارکیٹ سے وہ چیز ملتی تھی. تو اس پہلو سے ساری دنیا میں ڈش اینٹینا لگانا اور سستا سامان مہیا کرنا، اس کو صحیح طریقے پہ انسٹال کرنے کی تربیت دینا، یہ کام بھی خدا کے فضل سے ساتھ ساتھ جاری رہا اور ابھی جاری ہے. لیکن چونکہ مقامی دوست بہت سے تیار ہو چکے ہیں، اس لیے اب ہر ملک میں مرکزی نمائندوں کو جانے کی ضرورت نہیں رہی، اور یہ کام پھیل رہا ہے اور اس نے آگے بہت ابھی پھیلنا ہے. ایک یہ حصہ تھا جو کافی حد تک جماعت کی ضرورتیں، یعنی عالمی ضرورتیں پوری ہوئیں، لیکن ابھی تک کچھ وقت کے توازن کے لحاظ سے تسلی نہیں تھی. جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، پاکستان کو 12 گھنٹے ملے ہوئے تھے اور یورپ کو عملاً 2.5 گھنٹے روزانہ ملتے تھے. اس لیے بہت غور فکر کے بعد، اور اس میں وسیم جسوال صاحب کی محنت کا بہت دخل ہے، ان کو میں نے سمجھایا کہ اس طریقے پہ پاکستان کا کچھ وقت کم کریں، یورپ کا وقت بڑھائیں، اور اگر ضرورت پڑے تو امریکہ کا بھی وقت بڑھایا جائے، تو یا ہاں آسٹریلیا وغیرہ کے لیے، کیونکہ وہاں زبان کی مشکل ہے. اگر صرف 3 گھنٹے رکھے جائیں تو انگریزی بولنے والے اور انڈونیشین بولنے والے، ان کے درمیان وقت کی تفریق ہو تو بہت تھوڑا تھوڑا وقت آتا ہے، اور روزمرہ کے ضروری پروگرام بھی پورے نہیں ہو سکتے. اس پہلو سے سارے عالمی پروگرام کے، یعنی اس ٹیلی ویژن کے اوقات کے تناسب کو درست کرنا ضروری تھا. تو آج میں جماعت کو مطلع کر رہا ہوں اللہ کے فضل کے ساتھ، کافی دقت کے بعد، کافی مشکلات کو عبور کرتے ہوئے آخر اللہ تعالیٰ نے معاملات ہمارے لیے آسان فرما دیے. مشکل صرف یہ نہیں تھی کہ زیادہ وقت کے لیے پیسے کہاں سے لائے جائیں اور ان کمپنیوں سے کس طرح معاملات طے کیے جائیں. کمپنیوں کے لیے بھی یہ دقت تھی کہ آگے ان کے پاس ان اوقات میں پہلے ہی سے بکنگز ہو چکی تھیں. مثلا یورپ ہے، یورپ میں ہمارے پروگرام سے پہلے بھی بعض ایسے بڑے بڑے ان کے گاہک موجود تھے جن کو وہ ہماری خاطر ناراض نہیں کر سکتے تھے، اور ہمارا پروگرام ختم ہوتے ہی پھر دوسرے ایسے گاہک موجود تھے. تو ان سے ہم نے درخواست کی کہ آپ ہماری طرف سے نمائندہ بن کے ان لوگوں سے درخواست کریں، ان کو یہ نہ کہیں کہ ہم تمہارا پروگرام بند کر رہے ہیں، ان سے درخواست کریں، ان کو کہیں ہم تمہیں فلاں جگہ مہیا کر دیتے ہیں وقت، لیکن یہ جماعت کی مجبوری ہے، تم ان سے تعاون کرو. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہوا کہ اس معاملے میں وہاں وہاں سے تعاون ملا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا. محض ایک شریفانہ درخواست پر ان لوگوں نے بہت ہی شرافت کا نمونہ دکھایا اور اپنے پروگرام کو دوسری جگہ پھینک کر جماعت کے لیے وقت مہیا کر دیا. بس اب آج کے یعنی اگلے سال سے یعنی جنوری سے انشاءاللہ تعالی پاکستان کا وقت 12 گھنٹے سے گھٹا کر 7 گھنٹے کر دیا گیا ہے، اور اس میں ان کو کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی. اس 7 گھنٹے کے اندر جتنے بھی پروگرام ہوں گے انشاءاللہ کوشش کریں گے، میں ذکر کروں گا کہ آگے کیا پروگرام ذہن میں ہیں، وہ 7 گھنٹے کی اچھی 7 گھنٹے میں اچھی رونق بھر دیں گے. اور صرف رونق نہیں بھریں گے بلکہ بہت ہی اہم تعلیمی سہولت تعلیمی پروگرام ان کو مہیا کیے جائیں گے. مگر اس وقت میں آپ کو صرف عالمی پروگراموں کے وقت کی تقسیم سے متعلق بتا رہا ہوں. پاکستان کا وقت 1 جنوری سے انشاءاللہ 12 گھنٹے سے گھٹا کر 7 گھنٹے کر دیا جائے گا. یورپ کا وقت 2.5 گھنٹے سے بڑھا کر 5.5 گھنٹے کر دیا جائے گا. یورپ میں سب سے زیادہ ضرورت تھی، ہم اسے اور بھی بڑھا سکتے تھے، لیکن یہاں مشکلات کئی قسم کی ہیں. صرف یہ نہیں کہ اس وقت دوسرے تعاون کرتے ہوئے ہمیں وقت حاصل کرنے کی اجازت دیں، بلکہ ایک خاص وقت پہ آ کر قیمت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہے. اب مثلاً پہلے ہم یہاں 4 بجے تک پروگرام ختم کر دیا کرتے تھے، اب 5:30 بجے تک پروگرام رہیں گے جاری، اور وہ جو 1.5 گھنٹہ ہے وہ بات کا، وہ اتنا مہنگا ہے کہ پچھلے سارے وقت کے برابر قیمت ہے. اس لیے جتنا آپ شام میں آگے بڑھتے ہیں اتنا ہی وقت مہنگا ہوتا چلا جاتا ہے. پھر ہفتہ اتوار کو اس پہ بھی اضافہ ہو جاتا ہے، تو جو قیمتیں طے کرنے کے فارمولے بنے ہوئے ہیں ان کو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا ہوں کہ ہمارا اختیار ہی نہیں ہے. مگر اس پہلو سے میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ خدا کے فضل کے ساتھ یورپ میں یہ ساری دقتیں طے ہو گئیں اور 2.5 کی بجائے 5.5 گھنٹے روزانہ کا پروگرام شروع ہوگا، جو 5:30 تک جاری رہے گا. یعنی 1.5 گھنٹہ 4 بجے کے بعد شام کو ملے گا اور 1.5 گھنٹہ شروع میں پہلے 1 بجے کی بجائے 11:30 بجے شروع ہوگا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ یورپ کی اہم ضرورتیں پوری کرنے میں ہمیں کچھ مزید سہولت ہو جائے گی. یورپ کی ضرورتوں میں عربی پروگرام ہیں، ترکی زبان کے پروگرام ہیں، البینین ہیں، بوسنین ہیں، جرمن ہے، فرینچ ہے، اور پھر اسپینش ہے، اور بھی بہت سی ایسی زبانیں ہیں جن میں ہمیں لازماً کچھ نہ کچھ وقت کے لیے ان کے پروگرام دینے پڑیں گے. اور پھر رشین زبان ہے، اس کو بھی ایک مستقل ایک اہمیت حاصل ہے. اللہ کے فضل سے رشیا میں دن بدن جماعت کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے اور نئے مشنز بن رہے ہیں. تو اتنی زبانوں کے اتنے اہم تقاضے پورے کرنے کے لیے 5.5 گھنٹے کا پروگرام بھی معمولی ہے، لیکن اتنا بڑی ذمہ داری ہے اور اتنا بڑا یہ پروگرام ہے، پروگرام بنانے والا پروگرام یعنی پروگرام بنانے والا حصہ، کہ جن لوگوں کو تجربہ نہیں ان کو اندازہ نہیں کہ 1 گھنٹے کا پروگرام بنانے میں کتنی محنت صرف ہوتی ہے اور کس طرح بار بار تبدیلیاں پیدا کرنی پڑتی ہیں. وہ پروگرام جو ہمارے بے ساختہ بن رہے ہیں وہ اور بات ہے، لیکن جو معین بنائے جائیں اس پہ بہت محنت اٹھانی پڑتی ہے. اللہ کے فضل کے ساتھ اب ہر جگہ ٹیمیں تیار ہو رہی ہیں، وہ کریں گی انشاءاللہ، لیکن ابھی اس پہلو سے مجھے کمی دکھائی دے رہی ہے، میں اس کی طرف ابھی خاص طور پر توجہ دلاؤں گا. تو یورپ میں 5.5 گھنٹے کا روزانہ کا پروگرام ہوگا، اور مشرق بعید کے لیے تین کی بجائے 5.5 یا 6 کا ابھی معین طے نہیں ہوا، لیکن کم و بیش ان کا بھی دگنا ہو جائے گا. افریقہ اور امریکہ کے لیے ہم پہلے ہی 4 گھنٹے روزانہ دے رہے ہیں. میرا خیال تھا کہ اسے بھی 6 گھنٹے کر دیا جائے تاکہ تمام دنیا میں کم سے کم 6 یا 5.5 گھنٹے کے پروگرام یکساں ہو جائیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ امریکہ اور کینیڈا ابھی تک اپنے 3 گھنٹے کے پروگرام کو ہی جذب نہیں کر سکے. انہوں نے آگے وقت لینا ہے، وہاں پروگرام بنانے ہیں اور پھر دوبارہ وہاں سے یہی پروگرام نشر کرنے ہیں یا کچھ اور بیچ میں شامل کرنے ہیں. تو اب جب ان پہ ذمہ داری پڑی ہے تو ان کو سمجھ آئی ہے کہ کتنا مشکل کام تھا، اور وہ 3 گھنٹے سے زیادہ ابھی تک استطاعت نہیں رکھتے. تو جب وہ 4 گھنٹے بھی استعمال نہیں کر سکے تو ان کو 6 گھنٹے دینے کا مطلب ہی کوئی نہیں تھا. جو 4th گھنٹہ ہے ہمارا وہ افریقہ کے زیادہ کام آتا ہے، اور ان سے میں نے کہا ہے کہ افریقہ کے خصوصی پروگرام اس 4th گھنٹے میں رکھیں، اور اس میں بھی ابھی محسوس ہونے لگا ہے کہ زیادہ وقت کی ضرورت ہے، مگر صرف افریقہ کے لیے. اتنا بڑا خرچ کرنے کی ابھی استطاعت نہیں ہے، یا ہے تو یہ کیوں کہا جا سکتا ہے کہ نسبتی طور پر استطاعت نہیں ہے. مجھے آپ کچھ روکا دینا چاہتے ہیں، کسی کو دیں پھر. کوئی اگر پروگرام سے متعلق مجھے بتایا جا رہا ہے تو بتا دیں مجھے، ابھی دے دیں. ہاں، وقت کے یہ اصلاح آئی ہے جو طے ہوا ہے آخری، ابھی وہ وسیم جسوال نے کانٹریکٹ سائن کیا ہے. وہ کہتے ہیں یورپ کے لیے 5.5 گھنٹے کا جو وقت ہے وہ 11:30 سے شروع ہو کر 5 بجے شام تک ختم ہوگا. مراد اس سے یہ ہے کہ انگلینڈ میں 11:30 شروع ہو کر 5:30 تک شروع ہوگا، 5:30 تک رہے گا، اور یورپ میں 12:30 شروع ہو کر 6:30 تک رہے گا. اس لیے یورپ کا وقت، کیونکہ یورپین کمپنیوں سے ہمارے معاہدے ہیں، وہ 6:30 تک پہنچنا بہت ہی مہنگے اسکیل میں داخل ہو گئے ہیں ہم. 4 بجے سے آگے بڑھ کر بلکہ 3 سے 4 تک بھی مہنگا ہو جاتا ہے، 4 سے آگے تو پھر بہت مہنگائی شروع ہو جاتی ہے. تو ہمیں عملاً وہاں 2.5 گھنٹے مہنگا یورپین وقت خریدنا پڑا ہے، تب جا کر یہ شکل نکلی ہے کہ انگلستان میں 5:30 تک اور یورپ میں 12:30 سے 6 تک. یہ کل 5.5 گھنٹے کا پروگرام ہے. اب میں دوسرے بعض پروگراموں کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں. کچھ بہت سے علمی پروگرام ایسے جماعت کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں جو ابھی اپنے تشکیل کو میں مکمل نہیں ہو سکے، اور جس حالت میں بھی ہیں وہ جماعت کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، لیکن ابھی پوری طرح سب دنیا کے سامنے ایسی صورت میں پیش نہیں ہو سکے کہ ان سے حقیقی استفادہ ہو سکے. ان پروگراموں میں سے ایک پروگرام تو زبانیں سکھانے کا پروگرام ہے، ایک پروگرام ہے قرآن کریم کی تعلیم کا، ایک پروگرام ہے ہومیوپیتھک نظام سے متعلق تعارف، واقفیت، دواؤں کا تعارف اور روزمرہ کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے جماعت کی تعلیم. یہ جو پروگرام ہیں ان کے متعلق مجبوری یہ ہے کہ مجھے خود کرنے پڑ رہے ہیں، اور یہ وجہ نہیں کہ مجھے کوئی شوق ہے کہ ہر پروگرام میں خود کروں، بلکہ سخت وقت کی کمی کے باوجود مجبوراً کرنے پڑ رہے ہیں. مثلاً زبانیں سکھانے کا پروگرام میں نے 6 مہینے انتظار کیا، مختلف ایسے دوستوں کے سپرد کیے جن کو میں سمجھتا تھا کہ ایسے پروگرام بنانے کی صلاحیت ہے، سمجھتے ہیں، لیکن تمام باری باری ہم نے بہت کوشش کی، سب کے سب نے ہتھیار ڈال دیے. कि हमें नहीं समझ आ रही कि आप किस तरह ये कह सकते हैं कि बगैर किसी दूसरी जुबान के सहारे के बड़े लोगों को टेलीविजन के जरिए जुबान सिखाई जा सकती है। और इस वजह से फिर आखिर मजबूरन मुझे खुद जो मेरी सोच थी उसको अमल में ढाल कर दिखाने की तौफीक मिली है, और यह है बहुत ज़रूरी। अव्वल तो ये कि सारी दुनिया में उर्दू की तालीम हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की कुतुब के उर्दू में होने की वजह से अजबस ज़रूरी है, और फिर चूंकि खुतबात भी खलीफा वक्त उर्दू में देता है इसलिए तर्जमों की बजाय अगर बराह रास्त समझने की सलाहियत पैदा हो जाए तो इसकी दूसरे तर्जमे से कोई नस्बत नहीं रहती, इन तर्जमे की इससे कोई नस्बत नहीं रहती। और फिर अक्सर दुनिया में जो तबलीग का इंतशार हुआ है उसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रहने वालों को खुदा ताला ने गैर मामूली तौफीक बख्शी है, और उनके लिए दूसरी जुबानें सब सीखना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए अगर दूसरे इस अरसे में जो नौ अहमदी होते हैं वो उर्दू सीखने लगें तो इनके आपस के रवाबित बढ़ जाते हैं और एक दूसरे को अपने माफी ज़मीर बताने की सहूलत पैदा हो जाती है, और जमात की आलमी यकजहती में बहुत मुफीद है। तो इसलिए मजबूरन ये काम मुझे करना पड़ा और उर्दू में अब ये हमारे जो सबक हैं ये जारी हैं। अब तक तकरीबन 30 सबक हो चुके हैं और गालबन अभी बाकायदा इनका इजरा नहीं हुआ सब मुल्कों में। वजह उसकी है जो मैं अभी समझाऊंगा आपको। ये जो 30 सबक हुए हैं इनमें वो शामिल ऐसे दोस्त शामिल हुए हैं जिनको उर्दू की अलिफ बे भी नहीं आती थी, और वो सामने बैठे होते हैं और उनसे गुफ्तगू शनीद हो रही होती है, और आप हैरान होंगे 30वें सबक तक पहुँचते पहुँचते माशाल्लाह अच्छी उर्दू बोलने लग गए हैं, सवाल करने लग गए हैं, लतीफ़े समझते हैं और पुरमजाक गुफ्तगू खुद भी कर लेते हैं। लेकिन अभी बहुत इब्तदाई दौर है। ये बात तो कतन साबित हो गई कि ये नज़रिया गलत नहीं था कि हम किसी और ज़बान के सहारे के बगैर बरह रास्त एक ज़ुबान को सिखा सकते हैं। उसमें जो फ़वाद हैं वो एक से ज़्यादा हैं। एक तो फ़ायदा मैंने बार बार समझाया है पहले भी कि जो ज़ुबान बच्चों को सिखाई जाती है वो बग़ैर किसी ज़ुबान की मदद के सिखाई जाती है, और ये कानून कुदरत है, खुदा ने कानून बनाया है, खुदा ने तरीक़ा बनाया है, और इससे बेहतर दुनिया में तरीक़ा हो ही नहीं सकता। इंसान जितना मर्जी तरक्की कर ले इस तरीक को से बेहतर कुछ तरीके याद नहीं कर सकता। जाहिल से जाहिल माँ भी अपने बच्चे को अपनी ज़ुबान सिखाने की सलाहियत रखती है, और हर ज़ुबान सिखाने की इंसान सलाहियत रखता है। तो इस तरीक को अपना कर जो ज़ुबान सिखाई जाए, अगरचे इसमें मेहनत ज़्यादा है और वक्त ज़्यादा लगता है, लेकिन जितनी ज़ुबान भी सीखने वाले सीखते हैं वो उनके सिस्टम का, उनके अंदरूनी निज़ाम का हिस्सा बन जाती है, और किसी तर्जमे के बग़ैर बेसाख्ता उनके जहन में वो लफ्ज़ उभरते हैं, वो मुहावरे उभरते हैं जिनकी उनको किसी ख़ास सूरत में ज़रूरत पेश आती है। तो इस पहलू से लाजमन ये बेहतरीन तरीक़ है। लेकिन वक्त के लिहाज से अगर मसलन वहाँ हम जो बग़ैर दूसरी ज़ुबान के सहारे के कोशिश करते हैं कि बाद उलझे हुए मामला सुलझ जाएँ और क्लास के तालिब इल्म सब समझ जाएँ, वहाँ बाज़ दिल चाहता है फ़ौरन अंग्रेज़ी में बता दिया जाए कि ये हम कहना चाहते हैं, वो फ़ौरन समझ जाएंगे। लेकिन अंग्रेज़ी बोलने वालों के लिए तो आसान हो जाएगा, लेकिन वो लाखों आदमी जिनको अंग्रेज़ी नहीं आती वो कैसे समझेंगे? और जब जापानी सिखा रहे होंगे आप तो फिर क्या होगा? जब चीनी सिखा रहे होंगे तो फिर क्या होगा? तो जो फ़वाद हैं इस तरीक़े के वो दूसरे तरीक़े से बहुत ज़्यादा हैं और बहुत उन पर हावी हैं। अब दूसरा मरहला ये था कि इन सब प्रोग्रामों का मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में इस रंग में तर्जमा हो कि बाकायदा उर्दू समझ कर तर्जमा ना किया जाए بلکہ جس طرح طالب علم اردو سیکھ رہے ہیں ترجمہ کرنے والا جو سمجھ رہا ہے وہ اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کرے. یعنی اس کو ترجمہ کہنا کچھ شاید 100% درست نہیں ہے, وہی مضمون جو اس کے ذہن میں ابھرتا ہے, جو اردو سیکھنے والے طالب علموں کے ذہن میں اس وقت ابھر رہا ہے, اس کو اپنے ذہن میں جما کر اپنی زبان میں اس کو بیان کرے. یہ طریق تھا جس پر مختلف اہل علم اور اہل زبان کو یہ ویڈیوز بھیجوائی گئیں اور ان سے درخواست کی گئی کہ جتنی جلدی ہو سکے کریں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہی پروگرام میں 8 زبانیں سکھا دی جائیں, یعنی اردو کے ساتھ عربی بھی ہو, انگریزی بھی ہو, فارسی بھی ہو, اگر فارسی کا بھی وقت نہیں آیا مگر جرمن وغیرہ ایسی زبانیں ہیں, فرینچ ہو, اسپینش ہو. یہ حصہ ابھی پایہ تکمیل کو نہیں پہنچا کیونکہ سب کی رفتاریں الگ الگ ہیں اور سب تجربہ کرنے والوں کی صلاحیتیں بھی الگ الگ ہیں. اس لیے جب بھی ہم یہ شروع کریں گے تو لوگ گھبرا کر یہ نہ سمجھیں کہ اوہ یہ ناکام ہو گیا. یہ تجرباتی دور ہیں جن کے نتیجے میں ہم آئندہ بہتر پروگرام بنا سکیں گے. مرکزی بنیادی ڈھانچہ بہرحال تیار ہو رہا ہے, اس میں پھر اضافے ہوتے رہیں گے, اس کو آئندہ اور بھی کئی نئے نقوش عطا کیے جا سکتے ہیں جو پروگرام کو زیادہ خوبصورت بنا دیں. بعض لوگوں کو جو دقتیں تھیں وہ مجھ سے رابطہ رکھتے رہے اور ان کو جب سمجھایا تو ان کو بات سمجھ آ گئی. مثلا ایک ہمارے کیا نام ہے مارٹی صاحب, نوید مارٹی صاحب, جو فرینچ ہیں, بہت تعلیم یافتہ آدمی ہیں اور خود مسلمان ہوئے اور رویا کے نتیجے میں ایک نہیں ایک سے زیادہ رویا دیکھیں, اور ان کی شادی عبدالعزیز صفراغن جو ہمارے امیر جماعت ہالینڈ ہیں ان کی بیٹی سے ہوئی ہے, ہبت النور صاحب, عبدالحمید فراغن ہیں, ہبت النور صاحب جو امیر جماعت ہیں ان کی بیٹی سے ہوئی ہے, اور وہ ڈچ بولنے والی ہیں لیکن کچھ اردو کی شذوذ بھی رکھتی ہیں. انہوں نے مجھے 2-3 خط لکھے کہ میں ترجمہ کر رہا ہوں یا دوبارہ اسی پروگرام کو اپنی زبان میں بھر رہا ہوں لیکن کچھ دقتیں ہیں, بعض باتیں آپ ایسی کہہ جاتے ہیں کہ ان کا مفہوم سمجھ نہیں آتا, تو میں کیا کروں اس صورت پہ, اور بھی کچھ دقتیں بتائیں. ان کو میں نے سمجھایا کہ ایسے حصے بعض دفعہ ہم ادھر ادھر کی کوئی اور بات شروع کر دیتے ہیں, اس کو آپ بھول جایا کریں, اس عرصے میں آپ اپنی طرف سے کچھ بھر دیں, کیونکہ یہ لفظی ترجمہ ہو ہی نہیں رہا. یہ کوشش تو ہے کہ بغیر زبان کسی دوسری زبان کے استعمال کے ایک زبان سکھائی جائے. تو جہاں تک آپ ہماری تصویروں سے استفادہ کر کے سمجھا سکتے ہیں وہ سمجھائیں, جو باقی وقت ہے اس میں دہرائی بھی ہو سکتی ہے, بعض نئی باتیں آپ داخل کر سکتے ہیں اپنی عقل سے کہ سننے والا طالب علم ان کو سمجھ سکے. تو کل ہی ان کا خط ملا ہے, بہت خوش ہیں, کہتے ہیں اس وضاحت کے بعد اب سب دقت دور ہو گئی ہے اور میں بڑی تیزی کے ساتھ پروگرام کو آگے بڑھا رہا ہوں. لیکن نہ سب نے رابطے کیے ہیں, نہ مجھے پتہ ہے کہ کس کو کیا دقت ہے, اس لیے اللہ بہتر جانتا ہے کہ جو پروگرام بنیں گے ان کی ابتدائی حالت کیا ہوگی. مگر اس وقت تو مجھے یہ جلدی ہے کہ بنے صحیح, چاہے ناقص بنے, مگر ہم جلد از جلد ٹیلی ویژن کی دنیا میں یہ ایک انقلاب پیدا کر دیں کہ ایک پروگرام کے ساتھ 7 مزید زبانیں سکھائی جا رہی ہیں یا 7 مزید زبانوں میں دوسرے علوم عطا کیے جا رہے ہیں. یہ پہلے کبھی نہیں ہوا, آج تک دنیا کی انتہائی ترقی کے باوجود کسی کو یہ توفیق نہیں ملی. بس اپنی غربت کے باوجود جماعت احمدیہ اس ٹیلی ویژن کے قافلے میں بہت آگے قدم رکھ چکی ہے, لیکن غریبانہ قدم ہے, اس میں کوئی شک نہیں. جب امریکہ کو یہ کہا گیا کہ آپ جو ہمیں اسٹیشن بنا کے دے رہے ہیں, یعنی امریکہ سے مراد ہے کہ وہ کمپنی جس سے ہم نے سودا کیا تھا, اس میں 7 اور زبانوں کی سہولت آپ نے رکھنی ہے, ان کے ماہرین حیران رہ گئے, تم کیا کہہ رہے ہو, یہ ہے کیسے, وہ کیسے سکتا ہے, اتنا بڑا امریکہ ملک ہے, یہاں کسی کو توفیق نہیں ملی, कि सारी चैनल्स भर दें, तो आप ये क्या सोच सोच रहे हैं? तो उन्होंने कहा हम दीवाने और किस्म के लोग हैं, अब हम इस बात को छोड़ें कि क्यों सोच रहे हैं, ये होगा इंशाल्लाह और होके रहेगा। हमने जो चैनल्स यानी जो दीगर राहें मुख्तलिफ ज़ुबानें इस्तेमाल करने की मुयस्सर होती हैं वो सब इस्तेमाल करनी है इंशाल्लाह। तो ज़ुबानों में तो ये काम काफ़ी हद तक आगे बढ़ा है, और जब ये सिलसिला शुरू होगा तो फिर हम इसको बार बार दोहराना भी शुरू करेंगे ताकि सुनने वालों के लिए दिक्कत ना हो कि मुझे ये बात समझ नहीं आई थी, मैं वापस जाऊँ, और वो बेचारा वापस कैसे जा सकता है, हर एक के पास तो रिकॉर्डिंग का इंतज़ाम भी नहीं होता। तो हम दोहराएंगे और इतनी दफ़ा दोहराएंगे बाद में कि जिनके पास वो वीडियो का इंतज़ाम, वीडियो रिकॉर्डिंग का इंतज़ाम नहीं है, वो भी इत्मीनान से बैठे रहें, उनको ज़रूर इंशाल्लाह आखिरकार ज़ुबान का गहरा मफहूम समझ आ जाएगा, और मुहावरे जो शुरू में समझ नहीं आते वो दो चार दफ़ा सुनने के बाद ज़ुबान जो जहन पे नक्श हो रहे हैं वो उभरते उभरते जब सतह पर आते हैं तो इंसान समझता है एकदम मुझे बोलना आ गया है, हालांकि वो उसकी तहें बिठाई जा रही होती हैं। तो इस सारे प्रोग्राम का मकसद यही है कि बच्चे के जहन पर जिस तरह तहें जमाई जाती हैं, नकूश जमाए जाते हैं, हर कोशिश के वक्त बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रही होती, लगता यह है कि उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ा, लेकिन वो जब तहें जमती हैं एक खास थ्रेशोल्ड, खास एक ऊंचाई पर जब पहुंचती हैं तो वो कॉन्शियस जहन यानी बाशऊर जहन के हिस्से से ताल्लुक़ रखती है वो सतह, और वो जो सब कॉन्शियस में तैयारी हो रही थी, लाशूरी हिस्से में नकूश जम रहे थे, उनकी सतह ऊंची होते होते वो ऊपर की जो बाशऊर सतह है उसमें उभर आती है। जिस तरह समंदर में टीले बनते हैं बाज़ दफ़ा, छोटे छोटे जानवर बेचारे अनगिनत तादाद में मरते हैं और वो बारीक बारीक तह बनती चली जाती है, बाज़ दफ़ा एक अरब साल या इससे भी ज़्यादा लगता है, लेकिन आखिर बाहर सिर निकल आता है। और कोरल आइलैंड सारे इसी तरह बने हैं। तो इंसान को भी खुदा ताला ने बड़े सब्र के साथ तालीम दी है, खुदा की हर चीज़ में सब्र पाया जाता है, और ये भी सब्र वाला हिस्सा है, जिन्होंने भी देखना होगा उनको वक्त देना होगा बकायदा और सब्र के साथ देखते रहना होगा, यहाँ तक कि इंशाल्लाह उनको वो ज़ुबानें आ जाएंगी। जैसा कि मैंने बयान किया है, हमारे रावील बुखारी साहब हैं अफ्रीका से, पहले वहाब से उनको तो खैर आती थी, मगर अब अडू साहब हैं और इसी तरह और हैं जिनको कुछ पता नहीं था, और अल्लाह के फजल के साथ अच्छी भली वो गुफ्तगू करने लग गए हैं, बरह रास्त ज़ुबान सुनते और समझते हैं, तर्जमा जहन तर्जमा नहीं करता, खुद पता चलता है कि क्या हो रहा है। लेकिन ये है गरीबाना प्रोग्राम, ये मैं आपसे दोबारा अर्ज करता हूँ, जो कंपनियाँ ऐसे प्रोग्रामों के ऊपर लखू खा डॉलर खर्च करती हैं वो हम चंद पैसों में पूरे कर रहे हैं, वाकयातन चंद पैसों में, यानी अंदर बैठे समंदर पे तो ले जाके नहीं दिखा सकते, ना मेरे पास वक्त है, समंदर की तस्वीरें दिखा देते हैं पता तो लग जाता है, और बाज़ दफ़ा लतीफ़े भी हो जाते हैं बीच में, जब खाने पीने की चीज़ें और बर्तनों वगैरह के मुतलिक और मुतफर्रक घरेलू चीज़ें दिखाने का प्रोग्राम था तो मैंने इनको कहा हुआ है पैसे खर्च नहीं करने जमात के, अपने घरों से कारकुन लेके आया करें चीज़ें। तो नमूने के तौर पर मैं अपने घरों से घर से मेज से सब ढेरियाँ इकट्ठी करके ले जा रहा था तो मुझे याद आया कि नमकदानी नहीं, नमकदानी में मिर्चदानी मिर्च की दान का बर्तन नहीं रखा, मिर्चदानी तो मैंने उठा के जेब में डाली, जगह नहीं थी, और ख्याल था कि पहले निकाल के रख लूँगा, वहाँ भूल गया। जब वो बारी आई तो मैंने जेब से निकाली, तो उस पर कैनेडा से मेरी बहन अमतुल जमील का एहतजाज आया, यानी एहतजाज कोई सख्ती का नहीं था, नरमी और प्यार का था कि भाई अब ये तो ना किया करें कि जेब में हाथ डाल डाल के नमकदानियाँ निकालें। अजीब लगता है, तो मैंने कहा हम हैं ही अजीब लोग, हमारे प्रोग्राम गरीबाना और सादा हैं, और दुनिया शर्माती होगी मुझे तो कोई शर्म नहीं, مجھے تو یہ پتہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمیں اللہ نے یہ خبر دی، یہ کہو وما انا من المتکلفین، میں تو ضرورت کی چیزیں پوری کروں گا، مجھے تکلف نہیں ہے. تو سارے احمدیہ ٹیلی ویژن کا یہ مزاج ہے، کوئی تکلف نہیں، جو ضرورت ہے وہ پوری کرنی ہے، اور بہت ہی غریبانہ طریق پر ہوتی ہے مگر ہو جاتی ہے. اور جہاں تک علمی فائدے کا تعلق ہے، یہ زیادہ مفید طریقے پر خدا کے فضل سے علمی خدمات سر انجام دے، یعنی ایم ٹی اے علمی خدمات سر انجام دے رہا ہے. ہومیوپیتھی کے لیکچرز ہیں، جن لوگوں نے سنے ہیں مختلف ملکوں میں ان سے اور شروع کر دیا ہے، ہومیوپیتھی کا کام شروع کر دیا ہے، ان کی طرف سے بہت ہی خوشکن اطلاعیں مل رہی ہیں. اور لکھتے ہیں بعض کہ ہمیں تو سکون مل گیا زندگی میں، کہیں رات کے وقت بچہ بیمار ہوتا تھا، کہیں بھاگے پھرتے تھے، ڈاکٹر کو فون کرتے، کہیں اخراجات اٹھتے تھے، کہیں ویسے ہی مصیبت تھی اور پھر اسپتالوں میں ڈال کے وہ کہیں کہ ٹیسٹ کرتے تھے. اب ہم نے آپ کے بتائے ہوئے طریق پر ہومیوپیتھی شروع کی ہوئی ہے اور اب ضرورت ہی نہیں رہتی باہر جانے کی. بعض مثالیں دیتے ہیں کہ فلاں بچے کو یہ تکلیف ہوئی، یہ دوائی دی، ٹھیک ہو گیا، اور بعض دوسروں کا علاج شروع کر چکے ہیں. تو علاج کا جو فن ہے یہ بہت ہی اہم ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دینی علم کے ساتھ ملا کر بیان فرمایا ہے، العلم و علمان، علم الادیان و علم الابدان. علم تو دو ہی ہیں، یا دین کا علم ہے یا بدنوں کا علم. اور پرانے مفسرین نے اس کا ترجمہ طبی علوم کے طور پر کیا ہے. میں اس کو وسیع کرتا ہوں، میرے نزدیک بدن میں صرف طب نہیں بلکہ میٹرز کا علم جو ہے، سائنس، تمام وہ علوم جو میٹر سے تعلق رکھتے ہیں ان کو ایک طرف بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ تمام علوم جو تصورات کی دنیا سے اور عقائد سے اور دین سے تعلق رکھتے ہیں ان کو علم الدین کے طور پر بیان فرمایا ہے. تو ہم نے ہر چیز سکھانی ہے دنیا کو، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ غریب انسانیت کی شدید ضرورت ہے کہ اسے اپنا روزمرہ کی ضرورت کا سستا علاج سکھایا جائے. اتنی تکلیف میں ہے دنیا کہ تصور سے بھی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں غریبوں کی کیا حالت ہوتی ہوگی. اپنے گھر میں جب کوئی بیمار ہو اس وقت سمجھ آتی ہے کہ کیسا سارا گھر بے چین ہو جاتا ہے. اور اللہ کا احسان ہے کہ ہومیوپیتھی کے علم کی وجہ سے نہ مجھے باہر بھاگنا پڑتا ہے، نہ بچوں کو جانا پڑتا ہے، ہر روز عام ضرورتیں خدا کے فضل سے پوری ہو جاتی ہیں، کبھی کسی اینٹی بایوٹک کی ضرورت نہیں پڑی. اور اگر ہمارے گھر نہیں پڑتی تو آپ کے گھر کیوں پڑے، ہم بھی تو ایک ہی چیز ہیں. یعنی ہر احمدی کے گھر میں چاہتا ہوں ویسا ہی سکون میسر آئے جیسا اللہ کے فضل سے میرے گھر میں ہے. اور سب جگہ ہم بغیر خرچ کیے اپنی ضرورتیں بھی پوری کریں اور ماحول کی ضرورتیں بھی پوری کریں. یہ گھر تک تو پھر فیض نہیں رہا کرتا، پھر تو اس فیض نے پھیلنا ہی پھیلنا ہے. اور اب سب دنیا سے میرے مریض، اب سب دنیا میں ایسے مریض ہیں جو مجھ سے علاج کروا رہے ہیں، اور ان کو میں سمجھاتا ہوں کہ اب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو، مجھ سے سیکھو اور خود اپنا بھی علاج کرو اور اپنے ماحول میں بھی غریبوں کا علاج کرو. یہ اتنا اہم ذریعہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم انشاءاللہ اپنے روحانی انقلاب میں بہت مدد لے سکتے ہیں. یہ دو علم، یہ دو گاڑی کے پہیوں کی طرح اکٹھے چلیں گے. آپ دعوت اللہ کرتے ہیں، تربیت کے کام کرتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کو خدا تعالیٰ نے شفا کا علم عطا کیا ہے اور شفا آپ کے ہاتھوں میں رکھ دی ہے. یعنی یہ اگر تصور میں پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. یہ جو صورتحال ہے یہ تبلیغ کے اور دینی سفر کے معاملے میں بہت زیادہ ممید ہے. اور ویسے بھی دکھتی ہوئی انسانیت کے لیے یہ خدمت کرنا اس واسطے بھی ضروری ہے کہ اس کے بغیر ہمیں نہیں چین آ سکتا. وہ شخص جو حساس دل رکھتا ہو، اگر اس کے بچے بیمار ہوں، اس کو تکلیف ہو اور وہ دور کر لے اور باقی لوگوں کے کچھ نہ ہو، تو وہ اسے چین کیسے آ سکتا ہے؟ بہت سے کہیں گے کہ ہاں آتا ہے، یہی ہو رہا ہے، مگر میں جس بات جو بات کر رہا ہوں میں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے دل کی بات کر رہا ہوں. وہ دل اگر ہمیں نصیب ہو تو پھر چین نہیں آ سکتا. اس دل کا کچھ پرتو بھی پڑ جائے تو چین نہیں آ سکتا. اس لیے یہ پروگرام صرف احمدیوں کی سہولت کی خاطر جاری نہیں کیا گیا بلکہ تمام دنیا کی سہولت کے لیے جاری کیا گیا ہے. امریکہ جیسے امیر ملک میں یہ صحت کا نظام ایک اتنا اہم مسئلہ بن چکا ہے کہ اس پر حکومتیں بن سکتی ہیں اور ٹوٹ سکتی ہیں. اور ابھی جو کلنٹن کو ان کی پارٹی کو ایک بھاری شکست کا منہ دیکھنا پڑا اس میں دراصل صحت کے معاملے میں ان کی دخل اندازی تھی جو بعض دولت مندوں کو پسند نہیں آئی. انہوں نے اچھی کوشش کی تھی لیکن ان کی صحت بھی دولت مندوں کے قبضے میں جا چکی ہے اور بڑے بڑے مافیا بنے ہوئے ہیں. انہوں نے کلنٹن کو سبق سکھایا کہ خبردار جو ہماری کمائی کے ذرائع پر تم نے نظر ڈالی, ملک مرتا ہے تو مرتا پھرے, ہمارے نظام پہ تمہیں دخل دینے کے ہمارے نظام میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں. یہ ان کہا پیغام جو سب سمجھ رہے ہیں امریکہ والے یہ کلنٹن اور ان کی پارٹی کو دے دیا گیا. مگر ہومیوپیتھی کے معاملے میں بڑے سے بڑا دولت مند بھی کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ ایک غریبانہ علاج ہے اور ایک توئی کوشش ہے. صرف امریکہ کی جماعت کو یہ دیکھنا ہوگا کہ قانونی تقاضے ایسے پورے کرے کہ جس کے نتیجے میں وہاں مقدمہ بازیاں نہ ہوں. اور جہاں تک میرا علم ہے اگر کوئی مفت علاج کی درخواست کرے اور ایسی تحریر خطی حاصل کر لی جائے کہ میں ذمہ دار ہوں میرا مفت علاج کیا جائے تو پھر اس کو مقدمے میں نہیں چھیڑا جا سکتا اگر کوئی پیسے وصول نہ کرے. اس پہلو سے وہاں کے قانون کا مطالعہ کر کے جماعت امریکہ کو بھی کینیڈا کو بھی یہ آگے قدم بڑھانا چاہیے اور مجھے مطلع کرنا چاہیے کہ کس طریق پر ہم وہاں غریبوں کی خدمت کر سکتے ہیں کہ خدمت کرنے والوں کو خدمت کی جزا تو نہیں ملے گی نہ ہم اس کی توقع رکھتے ہیں, خدمت کی سزا نہ ملے. بعض ملکوں میں خدمت کی بھی سزا ہو جاتی ہے, اپنے اپنے رنگ ہیں. امریکہ میں خدمت کی یہ سزا مل سکتی ہے کہ کوئی مریض اچھا نہ ہو اس کی حالت بگڑ جائے تو وہ مقدمہ کر دیں کہ مجھے $10,00,000 دلواؤ تو نے میرا علاج کیا تھا اور میں اگر کہیں اور جاتا تو ٹھیک ہو جاتا. تو خدمت کی سزائیں نیک دل خدمت کرنے والوں کو کسی نہ کسی طریقے سے مل بھی جاتی ہیں. پاکستان میں اور رنگ ہے سزا کا. ڈاکٹر گئے خدمت کرنے کے لیے ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا کہ احمدیوں کو کیا حق ہے کہ وہ غیر احمدیوں کی صحت کا فکر کریں اور ان کے علاج کی کوشش کریں. تو جماعت کو قربانیاں بھی دینی پڑیں گی لیکن جن ملکوں میں قربانیاں دیے بغیر خدمت ہو سکتی ہے وہاں کیوں نہ بغیر قربانی کی خدمت کی جائے. نفس کی قربانی کافی ہے لیکن بغیر قربانی سے مراد ہے سزا کی قربانی کے بغیر. تو ان ملکوں میں قانون بہت آگے بڑھ چکے ہیں, پیچیدہ ہو چکے ہیں. اس لیے ایسے معاملات میں باقاعدہ ماہر فن سے مشورہ کرنے کے بعد ایک طریقہ کار طے کرنا ہوگا. اور یہ پروگرام تو اب شروع ہو جائیں گے, کم سے کم اتنا تو فائدہ ہوگا کہ لوگ ایک مہنگے ملک میں غریب احمدی اپنے علاج خود کر سکیں گے. اس کے علاوہ اب ایک اور بھی بہت سے پروگرام ہیں جن کے متعلق میں جماعت کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جلدی کریں اور اپنے اپنے ملکوں کے پروگرام بنا کے بھیجیں. لیکن جہاں تک مرکزی پروگراموں کا تعلق ہے جو میرے ذہن میں ہے جماعت کی تربیت کے لیے, ان میں ایک پروگرام جو اب داخل کیا جا رہا ہے عنقریب وہ کھانا پکانا ہے. کھانا پکانے کے متعلق آپ پروگرام دیکھتے رہتے ہیں مگر ان پروگراموں میں اور احمدیہ پروگرام میں وہی فرق ہوگا جو ہمارے ہر دوسرے پروگرام میں ہوتا ہے. ہم گہری نظر سے ضرورت اور ضرورت مند کی ضرورت کو پیش نظر رکھ کر پروگرام بناتے ہیں. اس پہلو سے غریبوں کے کھانے کا کوئی پروگرام نہیں ملے گا آپ کو. ٹیلی ویژن چاہے پاکستان کی ہو یا باہر کی ہو, اگر کھانے کے پروگرام آتے ہیں تو ایسے ایسے امیرانہ ٹھاٹ کے پروگرام آتے ہیں کہ بھاری اکثریت جو غربا کی ہے ان بیچاروں کو صرف تکلیف ہی پہنچتی ہے. یہ امیر بڑے بڑے نخرے کر رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کھاتے پھرتے ہیں. ہمیں تو برتن خریدنے کی بھی توفیق نہیں ہے. तो यहाँ जो लजना की टीम बनाई गई है, लजना की तो नहीं, नहीं ख्वातीन की टीम बनाई गई है, उसमें मेरी बच्चियाँ भी शामिल हैं, उनको मैंने दो तीन मुलाकातों में अच्छी तरह समझाया है कि आप बेशक शौक पूरे कर लें, दूसरे खाने भी सिखाएं, महंगे खाने भी सिखा दें, मगर लाजमन इस बात पर जोर देना है कि गरीब के घर का बजट महफूज रख के उसको बताएं कि वो उतने ही खर्च में बेहतर लज्जत कैसे हासिल कर सकता है। खाने का ताल्लुक सिर्फ दौलत से नहीं है, खाने का ताल्लुक ज़ौक और सलीके से भी है। अमीर से अमीर घर में भी अगर सलीका ना हो तो ऐसे खौफनाक खाने पकते हैं कि साहब ज़ौक के लिए एक मुसीबत बन जाती है, बुएँ छुटी हुई और कई किस्म की मुसीबतें। इसलिए खाना पकाने का सलीका ठीक हो जाए तो बार दफ़ा एक मामूली कीमत की चीज़ भी बहुत अच्छी लगने लग जाती है। ऐसा कई दफ़ा हुआ है कि हमारे यहाँ दाल भी पकी हुई थी और मछली या मुर्गा वगैरह भी था, लेकिन मैंने दाल ही खाई है, कोई कुर्बानी की नहीं थी, कोई फ़कीराना अंदाज नहीं था, बल्कि फितर तबन मुझे अच्छी लग रही थी, वो इतनी अच्छी थी कि उसके मुकाबले पर ना मुर्गा काम आ रहा था ना मछली काम आ रही थी। तो इंसान को अपने ज़ौक के मुताबिक ही खाना खाना चाहिए अगर मुयस्सर हो। तो इस तरह ग़ुरबा को भी ऐसे तरीके सिखाए जा सकते हैं कि उनके मेन्यू बनाएं, उसके मतलब मैं काफ़ी इनको बातें बता चुका हूँ कि इस तरह के मेन्यू बनाएं, ये चीज़ें दाखिल करें, और फिर और कुछ नहीं तो रोटी अच्छी पकाने का तरीका ज़रूर सिखाएं, रोटी की मुख्तलिफ किस्में पकानी सिखा दें। क्योंकि मैंने तजर्बे से देखा है, बाद दफ़ा शिकार पर बाद दफ़ा वैसे भी, अगर रोटी अच्छी हो तो महज नमक मिर्च ऊपर लगा के जो मज़ा आता है वो बुरे पके हुए सालन के मवाद पर बहुत ज़्यादा होता है, और प्याज से भी बड़ा मज़ा आ जाता है। चटनियों से रोटी कई दफ़ा हमने खाई है, कुछ और सालन नहीं खाया, जो उसका लुत्फ़ है वो अपना एक लुत्फ है, लेकिन रोटी अच्छी होनी चाहिए। अगर रोटी बदमज़ा हो तो फिर सारा सालन भी ख़राब हो जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, मगर इनको हमें समझाना है। और इस सिलसिले में मैं जमात पाकिस्तान से खसूसियत से ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो मुख्तलिफ टीमें बनाएं, मुख्तलिफ गुरबा के घर में जाएं, ये देखें कि उनके पास रोज़मर्रा पकाने की ज़रूरतें भी मुहैया हैं कि नहीं, और उनके घर की इकॉनमी बनाने में मददगार हों। हमारी तमाम ज़ैली तंजीमें बाज़ इलाके अपने अपने सुपुर्द करके बाज़ जगह चंद मॉडल के घर बनाएं, लेकिन ये लाजिम शर्त है कि रुपए पैसे के ज़ायद इस्तेमाल के बग़ैर उनके बजट के अंदर उनको साफ सुथरा रहने का सलीका और अपने बजट को मुनासिब तरीके पर इस तरह बनाने का सलीका सिखाना है कि दाल कढ़ी और कई किस्म की चीज़ें सब्जियां हैं उनके शोरबे वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें सिखाई जाएं। अब दाल जब हम मैंने इनको कहा कि दाल पे जोर दें, यानी दाल की मुख्तलिफ किस्में भी सिखाएं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, मगर मुझे ये बताया गया कि पाकिस्तान में तो दाल इतनी महंगी हो गई है कि अब ये अमीरों का नखरा हो गया है। तो मैंने कहा आखिर गरीब कुछ तो खाते हैं, लेकिन मैंने उनको बताया कि आपका ये एतराज़ वैसे दुरुस्त नहीं है, क्योंकि दाल में एक खूबी है कि जितना पतला कर लो फिर भी मज़ेदार रहती है। मैंने खुद वहाँ बांग्लादेश में एक गरीब अहमदी घर में चावल दाल इस तरह खाए हैं कि बिल्कुल पतली दाल थी, नाम का रंग था, लेकिन नमक मिर्च की मुनासिबत की वजह से कुछ एक दो खुशबुएं डाली हुई थी, उससे मज़ा बहुत अच्छा था और दाल चावल का अच्छा यानी मज़ेदार खाना बन गया था। तो अक़ल इस्तेमाल होनी चाहिए, सलीका इस्तेमाल होना चाहिए, हमने चैलेंज ये कबूल कर लेना है और इस चैलेंज का हक अदा करना है कि दौलत की कमी के बावजूद हम रोज़मर्रा के घरों में कुछ बशाशत पैदा कर दें, रोज़मर्रा के गरीबाना घरों के दस्तूर में कुछ बशाशत के सामान पैदा कर दें, कुछ सहूलत पैदा कर दें, वो पैसा ज़ाया करने की बजाय उसे अच्छे मसरफ में लेके आएं। और जहाँ तक दालों के मुख्तलिफ पकाने के तरीक़े हैं, बाज़ तो आपने सुना होगा मुहावरा, ये मूँग और मसूर की दाल, यानी एक नवाब था या बादशाह, कहानियों में तो मुख्तलिफ नाम आते हैं, उसने एक आला फन के दावादार باورچی سے اس کی اپنی مرضی کا کھانا پکانے کا کہا کہ لا کے دکھاؤ پھر میں تمہیں نوکر رکھوں گا, اپنی مرضی کا جو تمہیں پسند ہے پکا کے لاؤ. اس نے مسور کی دال پکائی لیکن اس پہ اتنا زیادہ خرچ دوسرا کر دیا, کچھ زعفران کچھ دوسری چیزیں ڈالیں کہ جب وہ اس نے پیش کی تو نواب صاحب نے ابھی چکھی نہیں تھی کہ اتنے میں وہ ان کا مراد دوسرا سیکرٹری یا مال کا منظم بولا کہ سرکار آپ اس دال کی طرف نہ جائیں, اس ظالم نے اتنا خرچ کروا دیا ہے کہ بہت مہنگا ڈش بن گیا ہے. تو نواب صاحب نے اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا, یہ کیسے کیا حرکت کی ہے. کہتے ہیں اس نے دال کا پیالہ اٹھا کر باہر ایک ٹنڈا درخت تھا اس پر پھینک دیا اور کہا کہ یہ منہ اور مسور کی دال, یعنی مسور کی دال کھانے والے بھی تو منہ ہونے چاہیے, تمہیں یہ بھی توفیق نہیں. کہانی میں لطیفے کے طور پر بتایا جاتا ہے کہ وہ سوکھا ہوا درخت جہاں جہاں دال پڑی وہاں ہرا ہو گیا. تو کھانا پکانے کا سلیقہ ہوتا ہے, یہ سلیقے سکھانے ہیں. سبزیوں کا موسم آتا ہے تو بعض سبزیاں بہت سستی ہو جاتی ہیں, ہٹ کر خریدیں تو عام سبزیاں بھی اتنی مہنگی ہوتی ہیں کہ ہاتھ نہیں پڑ سکتا. تو جب غریبوں کو آپ سبزیوں کو کہیں گے تو انہیں یہ بھی بتائیں کہ اچھے موسم میں, بھرے ہوئے موسم میں جب سبزیاں پھینکی جا رہی ہوں اس وقت آپ خشک کر کے ان کو کس طریقے سے سنبھال سکتے ہیں کہ دوسرے وقت میں آپ کے کام آئیں. اس کا بھی ایک باقاعدہ پروگرام بنا کر اس پر عمل درآمد کرانا ہوگا اور ماہرین کو اس میں محنت کرنی پڑے گی, جو فوڈ کے ماہرین ہیں مثلا کھانے کے فن سے تعلق رکھنے والے سائنسدان جماعت میں ملتے ہیں ان سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے. پھر مختلف سبزیاں کس طرح پیش کی جا سکتی ہیں, اب کریلے کو اس طرح بھی پکایا جا سکتا ہے کہ سارا گھر کڑوا ہو جائے, اور اس طرح بھی پکایا جا سکتا ہے کہ اس کے مزے سب موجود ہوں, کڑواہٹ صرف اتنی ہو کہ یاد رہے کہ کریلا ہے. تو یہ کیوں نہ سکھائیں, ہم سب کو چٹنیاں بنانی کیوں نہ سکھائیں. تو یہ وسیع پروگرام ہے جس پر عمل درآمد شروع ہو رہا ہے. اب ان کے ترجموں کی مشکل ہے, نہ ابھی تک ہومیوپیتھک کے کلاسز پروگراموں کے ترجمے ہو سکے ہیں پورے, نہ روزمرہ کے گھنٹوں کے پروگراموں کے ایسے ترجمے ہو سکے ہیں کہ انہیں مستقل ہر زبان میں جاری کیا جا سکے. اس پروگرام کے بھی ترجمے کی ضرورت پیش آئے گی. پھر ان میں افریقن پروگرام بھی چاہیے, اور چائنیز پروگرام تو یہاں ہی ہو جائیں گے لیکن افریقہ کے مختلف ملکوں کے یا فار ایسٹ میں جو ہمارے احمدی پھیل رہے ہیں جن ممالک میں, ان کے کھانوں کے, انڈونیشیا کے کھانوں کے پروگرام بھی ہونے چاہیے. تو آپ سب لوگوں کو بہت کام کرنا ہے, اپنے اپنے ملکوں میں پروگرام بنائیں اور وہ بھجوائیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس ٹیلی ویژن کے پروگرام کو صرف دلچسپی کا موجب نہ بنائیں بلکہ بہت ہی مفید اور کارآمد پروگرام بنا دیں کہ دشمن بھی مجبور ہو اس ٹیلی ویژن کو دیکھنے پر. اس سلسلے میں امریکہ میں میں ایک جماعت میں ایک کام دے کے آیا تھا, ابھی تک مجھے اس کی اطلاع نہیں ملی. ہمارے بھانجے ہیں مرزا مغفور احمد صاحب, ڈاکٹر ہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ اب یہاں نیا تجربہ یہ ہوا ہے کہ مثلا مکئی کے کھیت ہیں, ان میں ان کے ٹانڈوں کو کھڑا رہنے دیا جاتا ہے اور سلیاں اتار کر استعمال کر لیتے ہیں, اور پھر کچھ عرصے بعد نہیں, جب اگلا موسم آتا ہے کاشت کا, اس وقت تک وہ گل سڑ کر ویسے ہی گر چکے ہوتے ہیں نیچے, صرف ایک حل دیتے ہیں اور بیج پھینک دیتے ہیں, کوئی دوسرا حل نہیں دیتے, کوئی سہاگا نہیں دیتے. اور اس کے باوجود وسیع پیمانے پر تجربے ہوئے ہیں کہ اوس دوسرے طریقے سے گری نہیں ہے. اب پاکستان جیسے غریب ملک میں اور ہندوستان جیسے غریب ملک میں اور بنگلہ دیش جیسے غریب ملک میں جہاں ٹریکٹر کے اخراجات بے شمار ہیں, وہاں اگر ان طریقوں کو نمونتاً جاری کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت سی سہولتیں مہیا ہو سکتی ہیں. یہ لمبی بحث کا وقت بھی نہیں ہے لیکن پوری طرح میں نے معاملہ کو سمجھ لیا ہے, تحقیق کی ہے, اس میں ایک حکمت ہے. ان سے میں نے کہا کہ آپ بنائیں پروگرام, ان لوگ ان کے زمینداروں کے پاس جائیں, ان فارمز میں پہنچیں اور بنا کے ہمیں بھجوائیں MTA کے لیے, تاکہ پاکستان اور غریب ملکوں میں एक नया तरीका आसान कम कीमत पर अच्छी काश्त का सिखा दिया जाए। और ये जो इलाके हैं जिनकी मैं बात करूं, यहाँ औसत पैदावार 70 मन फी एकड़ है एक हल के साथ, और हमारे यहाँ 10-10 हलों के बाद भी बमुश्किल 30-35 मन तक पहुँचती है। तो इसलिए मैं आपको समझा, कहीं कहीं बहुत भी बढ़ जाती होगी, लेकिन मैं अमूमन बात कर रहा हूँ, औसत तो 30 मन भी नहीं होती। तो ऐसे बहुत से दिलचस्प प्रोग्राम हैं मुख्तलिफ मुल्कों में जो तजर्बे हो रहे हैं, पानी की बचत कैसे की जा सकती है, बागों को किस तरह बहुत थोड़े पानी में ज़्यादा उम्दगी के साथ पाला जा सकता है। ये सारे ऐसे काम हैं जिनमें हमारे कहीं बाद एमडी भी रिसर्च कर रहे हैं, तो उनको मैं कह चुका हूँ, उनकी तरफ से भी आने चाहिए। और आप सबको दुनिया में जितने एमडी जहाँ जहाँ भी हैं, कोई ऐसी चीज़ मालूम हो जिसको वो अपने दूसरे भाइयों के साथ मुश्तरक करके अपने फैज़ को आम कर सकते हों, यानी जिस इल्म में भी कोई ख़ास बात देखें जिसमें दूसरों को फ़ायदा हो सकता हो, उसको आम करें, अपने तक न रखें। और इस ज़मन में मरकज़ी तौर पर जमातों का काम है कि अच्छे टेलीविज़न प्रोग्राम बनाकर वो प्रोग्राम हमें भिजवाएं। तो बातें तो बहुत ज़्यादा करने वाली हैं, मगर वक्त मैं देख रहा हूँ बहुत हो गया है, तो इंशाल्लाह 1 जनवरी से खुदा के फजल के साथ ये प्रोग्राम जारी होंगे। और जमात से इसके लिए चंदे के तौर पर एक भी पैसा ज़ायद नहीं मांगा जाएगा, क्योंकि जमात ने अभी भी बहुत कुर्बानी की है, और मैं समझता हूँ कि अभी आइंदा चंद साल तक टेलीविज़न के सिलसिले में जमात पर चंदे का मज़ीद बोझ डालना मुनासिब नहीं। लेकिन इश्तहारात के ज़रिए अगर हमारे ताजर एमटीए की मदद करना चाहें तो ये एक नेक काम होगा, ये कोई बोझ नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ इलाकों के इश्तहारात मुख्तलिफ इलाकों के लोग दे सकते हैं। और आपको अगर यूरोप और एशिया में दिलचस्पी है तो इसके अलग इश्तहार के दाम होंगे, यूरोप और अमेरिका में दिलचस्पी हो तो उसके अलग इश्तहार के दाम होंगे, वगैरह वगैरह। तो हम थोड़े दाम चार्ज करेंगे, बाकियों की नस्बत बहुत कम, लेकिन अगर ये रुझान शुरू हो जाए तो अल्लाह ताला के फजल के साथ हमारे रोज़मर्रा के बढ़ते हुए अखराजात इसी से पूरे हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر